نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال احبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن عرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فرمایا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ یعنی زمین میں چلے جاؤ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا نہ تو وہ رائے راست سے بٹکے گا نہ ہی بدبخت ہوگا ہاں اور جو میری نصیحت یعنی میری یاد دہانی سے منہ موڑ کر زندگی بسر کرے گا میں دنیا میں اس کی معیشت تنگ کر دوں گا اور قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا وہ کہے گا کہ اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں کیا جبکہ دنیا میں میں آنکھوں والا تھا اسے اللہ کی طرف سے جواب دیا جائے گا کہ ہاں ایسا ہی تھا لیکن تیرے پاس میری آیات پہنچی تھی تو نے ان کو بلا دیا تھا اسی لیے آج کے دن تمہیں بلا دیا گیا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید معزز اور محترم سامعین آج کے درس قرآن کا موضوع ہے قرآن پر عمل کیوں اور کیسے اس عنوان کے تحت آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے اپنی گزارشات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کی ہدایات کے مطابق عمل کے فوائد و ثمرات کیا ہیں اور قرآن کی ہدایات سے روح گردانی کا دنیا اور آخرت میں نقصان کیا ہے اور انشاءاللہ آئندہ نشست میں میں قرآن مجید پر انفرادی زندگی میں عمل کیوں اور کیسے کیا جائے اور اجتماعی زندگی یعنی معاشرے اور ملک کے اوپر قرآن مجید کی تعلیمات کی عملی تطبیق کیوں اور کیسے کی جائے یہ انشاءاللہ آئندہ کا موضوع ہوگا گزشتہ دروس کے اندر میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے رجوع الی القرآن کے موضوع پر درس قرآن پیش کیا تھا جس میں قرآن مجید کی عظمت اور اہمیت کو واضح کیا گیا تھا جس کے نتیجے میں اگر ہم نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا اس کو ہاتھوں میں لے لیا اور پکڑ لیا تو دوسرے درس میں میں نے آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ اب ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں اس کا فہم حاصل کریں اس کی تعلیم لیں اور اس کی آیات میں غور و تدبر کر کے ان آیات کے اندر جو حکمت اور بصیرت ہے اور جو علم کے موتی ہیں ان تک رسائی حاصل کریں اور اس کے بعد آج کا جو موضوع ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ قرآن مجید سے حاصل کریں جو کچھ سیکھیں جو کچھ اس سے حکمت اور بصیرت حاصل ہو اپنی عملی زندگی میں اس کو اپنائیں اپنے آپ کو قرآن کے سانچے میں ڈالیں اور قرآن کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں۔ معزز اور محترم سامعین، قرآن مجید پر ایمان سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے۔ جب ہم اللہ کی اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں تو ایمان لا کر کام ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ یہاں سے کام شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایمان پھر ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اللہ کی اس کتاب کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، تجوید اور ترتیل کے مطابق اس کو پڑھیں اور اس کی آیات کو حفظ کرنے کی کوشش بھی کریں۔ یہ قرآن مجید پر ایمان کا سب سے پہلا بنیادی تقاضا ہے، یا اس کا پہلا حق ہے، یا پہلا مطالبہ ہے جو مسلمانوں سے وہ کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس قرآن مجید کا ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ ہم اس کا علم حاصل کریں، اس کی آیات تک اپنی رسائی جو ہے وہ حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں ہمیں کیا ہدایات دے رہے ہیں۔ قرآن کے اوپر غور و تدبر کریں، تفکر کریں اور قرآن کا فہم حاصل کریں۔ یہ قرآن مجید پر ایمان لانے والوں سے قرآن کا دوسرا مطالبہ ہے۔ اور قرآن کا تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ قرآن پڑھیں، سمجھیں، جو کچھ سمجھ میں آئے اس پر عمل کریں، اور یہی آج کا موضوع ہے۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت میں رکھا اور انہیں کچھ ہدایات دی، شیطان نے سیدنا آدم علیہ السلام کو ورغلایا اور جس درخت کا پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا اور روکا تھا، انہوں نے شیطان کے قسمیں کھانے اور ورغلانے پر جب وہ اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو بھول گئے، فنسی آدم، تو انہوں نے اس کا پھل کھا لیا، جس کے نتیجے میں، اور غالباً اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی یہ تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آدم اور حوا بھی اور ان کے ساتھ شیطان بھی دونوں زمین میں چلے جاؤ۔ قالہ بتا منہا جمیا، تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ، اتر جاؤ، اب تمہارا ٹھکانہ زمین ہے، اور جب اس زمین میں تم جاؤ گے، بعضکم لبعض عدو، تو اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ یعنی اسی دن اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی تھی کہ شیطان، جس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، اب اس زمین کے اوپر آدم علیہ السلام کی نسل، یعنی نسل انسانی، اور شیطان کے درمیان ہمیشہ کے لیے ایک کشمکش جو ہے وہ برپا رہے گی، اور شیطان انسان کا دشمن ہے، اور جس طرح اس نے آدم علیہ السلام کو جھوٹی قسمیں کھا کر جنت سے نکالا، اسی طرح اس کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ زیادہ سے زیادہ انسانوں کو جھوٹ کے ذریعے سے اور اپنی جو ہے وہ اکساہٹ کے ذریعے سے اور شیطانی جال بچھا کر انسانوں کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ ہدایت دی کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، کہ اب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت اور رہنمائی آئے گی۔ یعنی اب قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امتحان کے لیے جو دنیا بنائی ہے، انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی ملتی رہے گی۔ فرمایا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، جو میری اس ہدایت کا اتباع کرے گا، اس کی پیروی کرے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا، نہ تو وہ شقی اور بدبخت ہوگا اور نہ ہی وہ گمراہ ہوگا، یعنی رائے راست سے بٹکے گا بھی نہیں، اور دنیا میں شکاوت اور بدبختی اس کا مقدر نہیں ہوگی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ اب انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو لائحہ عمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے گا، جو لوگ اس لائحہ عمل کے مطابق زندگی بسر کریں گے، ان کے لیے دنیا میں کوئی رنج اور خوف اور کوئی غم نہیں ہے، وہ مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچیں گے اور آخرت میں اللہ کی رضا اور اس کی جنت کے مستحق قرار پائیں گے، اور جو لوگ اللہ کی اس ہدایت سے منہ موڑ کر زندگی بسر کریں گے دنیا میں ابتلا اور آزمائش میں مبتلا رہیں گے، مصیبتوں اور پریشانیوں سے دوچار ہوں گے اور آخرت میں اللہ کے غیظ و غضب کے مستحق بن کر جہنم کا عذاب جو ہے اس کے مستحق قرار پائیں گے۔ معزز اور محترم سامعین، یہ وہ واضح اور دو ٹوک فیصلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت سنا دیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس زمین پر بھیجا۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جو میری اس نصیحت سے جو میں تمہاری طرف بھیجتا رہوں گا، اور یاد رکھیے کہ وہ ہدایات اور وہ نصیحت اور وہ ذکر جس کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی، اس کی انتہا اور تکمیل سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی وہ آخری اور کامل اور مکمل ہدایت ہے جس نے سابقہ تمام کتابوں کو ان کی تعلیمات کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے، اور اب قرآن مجید ہی انسانیت کی فلاح اور نجات کا واحد راستہ ہے کہ اس کی تعلیمات کے مطابق عمل کر کے ہی بندے اللہ کی رضا اور اس کی جنت تک پہنچ سکتے ہیں اور اپنی دنیاوی زندگی کو خوشحال اور خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں، جو میری اس ہدایات کی پیروی کرنے کے بجائے ومن آرد عن ذکری، میری اس نصیحت سے منہ موڑ کر زندگی بسر کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، میں اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ کر دوں گا، اس کی معیشت تنگ کر دوں گا۔ دنیا کے سارے وسائل ہونے کے باوجود وہ انسان دنیا کے اندر گٹن میں مبتلا ہوگا، یہ خواہ کوئی فرد ہو یا کوئی اجتماعیت ہو، کوئی قوم ہو یا پوری دنیا ہو۔ جب لوگ اللہ کی ہدایت سے منہ موڑ کر زندگی بسر کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں زمین ان کے لیے تنگ کر دوں گا۔ جیسا کہ آج پوری دنیا کا نقشہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی روشن تعلیمات دنیا کے پاس ہونے کے باوجود چونکہ ہم اللہ کی ان ہدایات سے روح گردانی کر کے زندگی بسر کر رہے ہیں تو انسان کے لیے اس زمین میں جینا مشکل ہو گیا ہے۔ وَنَخْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ایک خوفناک انجام ہے جو اخروی لحاظ سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے بندوں کو میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا جو میری ہدایات سے منہ موڑ کر زندگی بسر کریں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، تو انسان اس وقت اللہ سے یہ کہے گا کہ دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، اب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ تو اللہ کی جناب سے اس کو یہ جواب ملے گا، قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، میری آیات تیرے پاس پہنچی تھی، تو آنکھوں والا تھا لیکن تو نے اپنی آنکھوں سے وہ کام نہ لیا جس مقصد کے لیے میں نے تجھے آنکھیں دی تھیں، تو اندھا بنا رکھا میری آیات سے۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تو نے وہاں میری آیات کو بلا دیا تھا، آج میں نے تجھے بلا دیا ہے، اب تو اندھا ہے، تو بہرا ہے، فرشتے تجھے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال رہے ہیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں، اس لیے کہ دنیا میں تجھے میری آیات کی پرواہ نہیں تھی۔ تو ان آیات سے جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی کتاب کے مطابق عمل کریں گے تو دنیا میں گمراہی اور بدبختی سے نجات ملے گی اور آخرت میں فلاح اور کامرانی ہمیں حاصل ہوگی، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت سے یعنی قرآن مجید سے روح گردانی کر کے زندگی بسر کریں گے تو پھر دنیا کی بدبختی اور معیشت کی تنگی اور آخرت کی ذلت اور رسوائی جو ہے اس سے ہمیں دوچار ہونا پڑے گا۔ اب میں چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جن میں یہ تقابلی جائزہ ہمارے سامنے آئے گا کہ اللہ کی کتاب کے اوپر عمل کرنے کے فوائد کیا ہیں اور اگر اس سے روح گردانی کی جائے تو اس کا کیا نتیجہ ہے جو دنیا اور آخرت میں ہمارے سامنے آئے گا۔ اور یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں ان کے اندر بھی ایک تقابل ہمارے سامنے آیا ہے کہ قرآن مجید کی ہدایات کے اوپر عمل کرنے کے فوائد کیا ہیں، کہ دنیاوی لحاظ سے بھی انسان خوشحال ہوتا ہے، اس کو امن و سکون نصیب ہوتا ہے اس لیے کہ اس کا تعلق اپنے رب سے قائم ہوتا ہے، اور اس سے روح گردانی کا نتیجہ دنیا اور آخرت میں ناکامی اور نامرادی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، رواہ مسلم۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے، اس میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کتاب یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے کچھ قوموں اور کچھ افراد کو سربلند و سرفراز کرتا ہے اور کچھ اقوام کو پستی اور گراوٹ میں گرا دیتا ہے۔ یہاں بھی دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یرفعو اور یدعو، یعنی یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اگر تم اس کتاب ہدایت کے مطابق عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سربلندی اور سرفرازی عطا فرمائے گا، اور اگر اس سے روگردانی کرو گے تو ذلت اور پستی اور گراوٹ میں تمہیں گرا دے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگوں سے علم چھین لیا جائے گا اور وہ اسے بچانے پر قادر نہ ہوں گے۔ زیاد بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علم ہم سے کیوں کر چھین لیا جائے گا؟ ہم تو خود قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو پڑھاتے ہیں، ظاہر ہے یہ سلسلہ اسی طرح نسل در نسل چلتا رہے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیاد، میں تو سمجھتا تھا کہ تو اہل مدینہ کے بڑے سمجھدار لوگوں میں تیرا شمار ہوتا ہے، تو بڑا فقیہ قسم کا انسان ہے، لیکن تو نے بڑی عجیب بات کہی، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا یہود و نصارہ تورات اور انجیل کی تلاوت نہیں کرتے، اسے پڑھتے نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں وہ پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا وہ اس کی ہدایات کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں؟ تو حضرت لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، وہ عمل تو نہیں کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کے اٹھ جانے کا مطلب یہی ہے کہ لوگ پڑھیں گے، سیکھیں گے، جاننے والے ہوں گے، لیکن اس کتاب کے مطابق عمل کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے۔ علم اٹھ جانے سے مراد یہ ہے کہ عمل ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعائیں فرمایا کرتے تھے، اور قرآن مجید میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعا کی تعلیم دی گئی، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ آپ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما، یعنی وہ علم جس کے مطابق آدمی عمل کر سکے، وہ علم علم نافع ہے، اور جو علم ایسا ہو کہ صرف علم ہی ہو اور اس کے مطابق آدمی کا عمل نہ ہو تو وہ علم آدمی کے خلاف حجت ہے، اور ایسے علم سے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ اس علم سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جو نفع بخش نہ ہو، جو نفع نہ پہنچائے، یعنی جس کے مطابق عمل نہ ہو۔ تو آج ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ قرآن مجید کا جو تھوڑا بہت علم ہمیں حاصل ہے، کیا اس کے مطابق ہمارا عمل ہے؟ اگر اس کے مطابق ہمارا عمل نہیں ہے تو اللہ کی کتاب کے مطابق عمل نہ کرنا اللہ کی نظروں میں اس کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، مثال ان لوگوں کی جن کو تورات کا حامل بنایا گیا، ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے اس کا حق ادا نہ کیا، وہ حامل تورات تو تھے لیکن تورات کی تعلیمات کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے، کمثل الحمار یحمل اسفارا، اب تورات ان کے لیے ایسے بوجھ بن گئی تھی جیسے گدے پہ کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ تو گویا کہ اگر اللہ کی کتاب کے مطابق عمل نہ ہو تو وہ کتاب محض جو ہے وہ ایک بوجھ بن کر رہ جاتی ہے، خدا نہ کرے ہم مسلمانوں کا حال بھی ایسا ہی ہو جائے جیسا یہود و نصارہ کا ہو گیا تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، علم سے پہلے جو چیز لوگوں سے اٹھائی جائے گی وہ خشوع ہے، قریب ہے کہ وہ وقت کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوگا اور پوری مسجد میں ایک بھی آدمی خشوع والا نہ پائے گا، ترمذی کی یہ روایت ہے۔ یعنی یہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو جس چیز کے اٹھائے جانے کا ذکر ہے وہ علم نہیں ہے بلکہ عمل ہے۔ خشوع نماز کی روح ہے بلکہ تمام عبادات کی روح ہے، یعنی دل اور دماغ کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے، اور آدمی ظاہر و باطن کے ظاہر کے علاوہ اپنے باطن سے بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے اور اللہ کی خشیت اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے، یہ تمام عبادات کی روح ہے اللہ کی خشیت اور خشوع۔ والذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جن مومنین کو کامیابی کی بشارت دی گئی، ان کی نمازوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ اپنی نمازیں خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ تو خشوع چونکہ قرآن مجید کا ایک مطالبہ ہے، اس کے مطابق جب عمل نہیں ہوگا اور مساجد بری ہوئی ہوں گی نمازیوں سے، لیکن ان میں سے کوئی ایک شخص بھی خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس حدیث سے بھی ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ قرآن مجید کو صرف پڑھنا ہی مطلوب نہیں ہے، بلکہ اس کے نزول کی غایت اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ علم کو لوگوں سے یکدم نہ چھین لے گا بلکہ علماء وفات پائیں گے، یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہ رہے گا تو لوگ جاہلوں سے دین کے متعلق پوچھیں گے، وہ فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عنقریب ایسا وقت آئے گا اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، قرآن کے حروف باقی ہوں گے، مساجد میں نقش و نگار ہوں گے، چونا گچ اور اونچے مینار، لیکن لوگ ہدایت سے خالی ہوں گے، علماء ان کے بدترین لوگ ہوں گے، فتنہ انہی سے نکلے گا اور انہی کی طرف پلٹے گا۔ رواہ ترمذی۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے وہ یہ کہ علم کی کمی نہیں ہوگی، مساجد کم نہیں ہوں گی، بلے بلکہ بڑے نقش و نگار ہوں گے، بڑے خوبصورت قالین بچھے ہوں گے، بڑی عالی شان مساجد ہوں گی، نمازیوں سے بڑی ہوں گی، لیکن لوگ ہدایت سے خالی ہوں گے، یعنی قرآن کی تعلیمات کے مطابق عمل نہیں ہوگا۔ ترمذی اور دارمی کی ایک طویل روایت ہے جس کے کچھ حصے میں آپ کے سامنے اپنے موضوع کی مناسبت سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جن کو توجہ سے سننے اور ان پر غور کرنے اور جو عمل کی دعوت وہ ہمیں دیتے ہیں ان کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت حارث آور رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ عنقریب ایک فتنہ ہوگا، میں نے عرض کیا کہ اس فتنہ سے نجات کس طرح حاصل ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ذریعے سے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج ہم جس پرفتن دور سے گزر رہے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہماری کیا رہنمائی فرما رہے ہیں کہ اس فتنے سے اگر تم نجات چاہتے ہو تو قرآن مجید کا دامن تھام لو۔ ایسا فتنہ کہ جس کے بارے میں دوسری جگہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر۔ آج ہم فتنے کے دور سے گزر رہے ہیں، اور اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کا ذریعہ اور واسطہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ ظاہر ہے کہ اب ہم اس کتاب کو سمجھ کر پڑھیں گے تو وہ ان فتنوں کی ہمیں نشاندہی کرے گی اور ان فتنوں سے بچنے کے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کرے گی، تبھی ہم اس فتنے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جس متکبر نے اس کو چھوڑا اللہ اس کو ہلاک کر دے گا، اور جس نے اس کے علاوہ کسی اور چیز سے ہدایت تلاش کی وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یعنی ہدایت اور رہنمائی اب اگر کہیں سے حاصل ہو سکتی ہے تو وہ اللہ کی کتاب اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت ہے۔ جو لوگ ان دو ماخذ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ سے ہدایت لانا چاہتے ہیں وہ سراسر گمراہی کے اندر ہیں، اور گمراہی کے سوا انہیں کچھ نہیں مل سکتا۔ ارشاد فرمایا، وہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، وہ نصیحت اور حکمت ہے اور سیدھی راہ ہے۔ اسی بات کو قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا گیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی قرآن کی تعلیمات پر استقامت سے جم جاؤ اور اس کی ہدایات کے مطابق عمل کرو۔ فرمایا، یہ نصیحت اور حکمت ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین۔ فرمایا، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک عمدہ نصیحت کرنے والی چیز قرآن مجید، جس کے اندر مومنین کے لیے ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ آج ہم ہدایت سے بھی دور ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی دور پھینک دیے گئے، اس کی وجہ اللہ کی کتاب سے اعراض ہے اور قرآن مجید کی تعلیمات سے روح گردانی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدھی راہ یہی قرآن مجید ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن تمہیں اس راستے کی طرف رہنمائی کرے گا جو راستہ بالکل سیدھا ہے، صراط مستقیم ہے۔ لیکن بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم لوگوں نے اللہ کی اس کتاب سے روح گردانی کر کے مغربی تہذیب کو اپنے سینے سے لگا لیا ہے۔ شاعر کہتا ہے، یاران عجب انداز دو رنگی دارند، یاران عجب انداز دو رنگی دارند، مصف ببغل دین فرنگی دارند۔ یار لوگوں نے بھی زندگی کا عجیب ڈھنگ اختیار کر لیا ہے، انہوں نے مصحف کو، قرآن مجید کو اپنے بغلوں میں دبایا ہوا ہے، اپنی الماریوں میں سجایا ہوا ہے اور خوبصورت غلافوں کے اندر لپیٹ کر رکھا ہوا ہے، اور ان کا طرز زندگی فرنگیوں والا ہے۔ آج قرآن مجید ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے، تفاسیر موجود ہیں، احادیث کی شرح موجود ہیں، مساجد کے اندر قرآن کے ترجمے اور تفاسیر رکھی ہوئی ہیں، لیکن ہم مغربی تہذیب کے اندر پوری طرح جو ہے وہ رنگے ہوئے ہیں. ہم نے طرز زندگی فرنگیوں اور یہودیوں اور ہندوؤں والا اختیار کر لیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس طرز زندگی سے بیزاری اور نفرت کا اور حقارت کا اظہار کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی قرآن مجید کی بنیاد پہ جو تہذیب قائم ہوتی ہے اس اسلامی تہذیب کو اپنے سینے سے لگائیں اور اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کریں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس قرآن سے علماء سیر نہیں ہوتے اور اس کو بار بار پڑھنے سے اس کا مزہ پرانا نہیں ہوتا. اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوتے اور جنات بھی اس کے سامنے نہ ٹھہر سکے. جب انہوں نے قرآن سنا تو کہا قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به. انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کرتا ہے سیدھی راہ کی طرف, رہنمائی کرتا ہے صراط مستقیم کی طرف, پس ہم اس پر ایمان لے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس قرآن کے مطابق عمل کیا وہ ثواب پائے گا, جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا, اور جس نے اس کی طرف بلایا وہ ہدایت پا گیا. یہ اس طویل حدیث کے چند اقتباسات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اس میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے اس کے مطابق عمل کیا وہ ثواب پائے گا. ثواب کے معنی بدلہ اور اجر کے ہیں, یعنی کسی نیک عمل کا وہ بدلہ اور اجر جو کسی انسان کو آخرت میں ملے گا. ترمذی شریف کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرنے والے کو قرآن کے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں, یعنی گویا کہ 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں. اس حدیث سے کون مسلمان انکار کر سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے, لیکن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر ارشادات کو بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ, ترمذی کی یہ روایت ہے کہ جو قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہرا لے وہ قرآن پر ایمان ہی نہیں رکھتا. آپ اس حدیث کو اس پہلی والی حدیث کو آپس میں تطبیق دیں. ایک شخص قرآن مجید کی مجرد تلاوت کر کے یہ سمجھتا ہے کہ ایک حرف کے بدلے 10 نیکیوں کا اجر اپنی آخرت کے لیے اکٹھا کر رہا ہے, لیکن وہ قرآن مجید کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال کیے بیٹھا ہے. یعنی وہ قرآن کی تلاوت تو کر رہا ہے لیکن کوئی جوا کھیلتا ہے, کوئی شراب پیتا ہے, کوئی بدکاری اور زنا کرتا ہے, کوئی سود خوری کر رہا ہے, کوئی جھوٹ بولتا ہے, بددیانتی کرتا ہے, بدعیدی کرتا ہے, کوئی فحاشی اور اوریانی کا دل دادا ہے, کوئی کفار سے مشابہت اختیار کر رہا ہے, کوئی یہود و نصارہ کے پیچھے کر رہا ہے چل رہا ہے, اور کوئی دینی شاعر کا تمسخر اور استہزا کر رہا ہے, اور ساتھ میں وہ اپنی دکان کا افتتاح قرآن کی تلاوت سے اور قرآن خوانی سے کرتا ہے, کوئی مر جاتا ہے تو پیچھے جو ہے وہ قرآن خوانی کرواتا ہے, اور گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت برکت کے لیے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے, لیکن اس کی عملی زندگی ایسی ہے. تو اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کو آخرت میں اس تلاوت کے بدلے میں اجر ملے گا یا قرآن مجید کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القرآن حجت لک او علیک, قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے, یہ قرآن آخرت میں اس کے خلاف حجت نہیں بنے گا. یعنی ایک آدمی قرآن کی تلاوت حصول برکت کے لیے کرتا, کتنے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید تو میں ثواب کے لیے پڑھ رہا ہوں, لیکن سود جو ہے یہ تو کاروبار کا معاملہ ہے, یہ تو تجارت ہے, اس کے بغیر تو آج کل جو ہے وہ معاشی نظام چل ہی نہیں سکتا, میری تجارت نہیں چل سکتی. تو اب آپ بتائیے کہ یہ قرآن مجید کی تلاوت کا اس کو کیا فائدہ پہنچے گا. میں یہاں یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ قرآن مجید کی تلاوت کے ثواب کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے, میں نعوذ باللہ اس کا منکر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت نہیں دے سکتا. میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں قرآن مجید کو تراجم سے اور تفاسیر سے سمجھ سکتے ہیں, دو دو تین تین ڈگریوں کے حامل ہیں, مختلف جامعات سے فارغ التحصیل ہیں, اگر وہ قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھتے اور اس کی ہدایات کے مطابق عمل نہیں کرتے اور مجرد قرآن مجید کی صرف تلاوت کرتے ہیں ثواب حاصل کرنے کے لیے, تو ذرا مجھے بتائیے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا رب بینکم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, یہ میری امت ہے جنہوں نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا تھا, دنیا جان کے فلسفے پڑھتے اور سمجھتے تھے لیکن قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھتے تھے, قرآن کی ہدایات کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے, تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ یعنی ایسے لوگ تو شاید کسی صورت معذور ہوں جو ان پڑھ ہیں, جاہل ہیں, دنیا کی کسی زبان سے آشنا نہیں, لیکن ان کے بارے میں بھی میرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ہم سماعت کے ذریعے سے قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہیں. اگر ہم جدید ذرائع ابلاغ سے گانے سن سکتے ہیں, فلمیں دیکھ سکتے ہیں, موسیقی سے دل بہلا سکتے ہیں, تو قرآن مجید ان ذرائع سے سن کر ہم اس کے مطابق عمل نہیں کر سکتے. صحابہ کرام قرآن مجید کو پڑھ کر سیکھ کر عمل نہیں کرتے تھے, سن کر عمل کرتے تھے. ان کی اکثریت ان پڑھ تھی, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سنا, سمجھا اور اس کے مطابق عمل کیا. تو میری گزارش یہ ہے کہ ہم جہاں ان احادیث کو پڑھتے اور سنتے ہیں کہ ایک عرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں, وہاں ان احادیث کو بھی اپنے سامنے رکھیں کہ القرآن حجت لک او علیک, قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے. یا یہ حدیث کہ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ, کہ جس شخص نے قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا ہے وہ قرآن پر ایمان ہی نہیں رکھتا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان, آپ نے فرمایا اکثر و منافقی امتی قرآءها, مسند احمد کی روایت ہے, میری امت کے منافقین کی اکثریت قرآن پڑھنے والوں کی ہوگی. یعنی وہ لوگ جو قرآن پڑھیں گے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اور فرمایا کہ میری امت کے منافقوں کی اکثریت وہ ہوگی کہ جو قرآن کے منکر نہیں ہوں گے, وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ہوں گے, قرآن پڑھنے والے ہوں گے. اس حدیث کی شرح میں علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صرف قرآن کا قاری ہی نہیں ہے, بلکہ وہ علماء کرام جو قرآن کو پڑھتے ہیں, اس کی تعلیم دیتے ہیں, لوگوں کو واعظ نصیحت کرتے ہیں, لیکن قرآن مجید کی ہدایات کے اوپر عمل نہیں کرتے, وہ بھی اس حدیث کا مصداق ہیں. اللہ کی پناہ اس چیز سے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں اور سمجھیں اور جانیں, لیکن ہمارا شمار منافقین کے اندر ہو, ہم قرآن کے اوپر عمل کرنے والے نہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے. قرآن مجید کی یہ ایک آیت مبارکہ ہے سورہ فاطر کی, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور, بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اسے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں, وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارے میں نہ ہوگی, یعنی نفع ہی نفع. کن لوگوں کے لیے ہے یہ نفع؟ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ, جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں, تلاوت کرنے کے فوراً بعد اللہ نے اس کتاب کی تلاوت کے مطابق عمل کا ذکر کر دیا. فرمایا جب اس کتاب کے اندر وہ پڑھتے ہیں اقیم الصلاۃ, تو وہ نماز قائم کرتے ہیں, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, جب اس کتاب کے اندر پڑھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں, ایمان والے وہ ہیں, قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والے وہ ہیں, جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, تو فرمایا کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, اعلانیہ بھی اور پوشیدہ بھی. فرمایا کہ یہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارے میں نہ ہوگی. یعنی یہ نفع ہی نفع ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن کی صرف تلاوتیں نہیں کرتے, بلکہ قرآن جب انہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ نماز قائم کرو تو وہ نماز پڑھتے ہیں, زکات دو تو وہ زکات دیتے ہیں, دیانتداری اختیار کرو تو وہ دیانتداری اختیار کرتے ہیں, عہد کی پاسداری کرو تو وہ عہد کی پاسداری کرتے ہیں. یعنی قرآن مجید جس عمل کی ان کو دعوت دیتا ہے اس کے مطابق جب وہ عمل کرتے ہیں تو فرمایا کہ ان کے لیے نفع ہی نفع ہے, دنیا اور آخرت میں وہ کسی خسارے اور کسی خوف اور غم سے دوچار نہیں ہوں گے. بھائی اور بزرگو, قرآن مجید نہ صرف عمل کی دعوت دیتا ہے, بلکہ قرآن مجید تو ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اگر ہم قرآن کے مطابق عمل کریں تو قرآن مجید دنیا کی فانی چیزوں کو ابدی چیزوں کے اندر جو ہے وہ بدل دیتا ہے. مال ایک فانی شے ہے, سب کچھ فنا ہونے والا ہے, ختم ہونے والا ہے, زندگی بھی ختم ہونے والی ہے, یہ وقت بھی ختم ہونے والا ہے, لیکن جو وقت ہم قرآن کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہوئے صرف کریں گے, جو مال ہم قرآن کی ہدایات کے مطابق عمل کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے, وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا، آخرت میں اس کا کئی گنا اجر و ثواب ہمیں ملے گا۔ 700 گنا کا قرآن کے اندر ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی ہدایات پر عمل کے نتیجے میں انسان کو حیات جاویدہ حاصل ہو سکتی ہے، کہ وہ قرآن پر عمل کرنے والا اس دنیا سے اگر چلا بھی جائے گا تو قرآن پر عمل کی وجہ سے اس کی زندگی باقی لوگوں کے لیے رہتی دنیا تک رہنمائی کا ذریعہ بنے گی، جیسے صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوتے۔ ایک عجیب و غریب حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام بیہقی نے اس کو روایت کیا ہے اور امام حسن، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حدیث حسن قرار دیا ہے۔ فرمایا لو جمع القرآن فی احاب ما احرقہ اللہ بالنار، اگر قرآن کو کھال میں محفوظ کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کھال کو آگ میں نہیں جلائیں گے۔ کیا مطلب ہے اس حدیث مبارکہ کا؟ علماء اور محققین اور شارحین حدیث، محدثین اور مفسرین اس بات پر متفق نظر آتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان جو قرآن کو اپنے جسم کے اندر محفوظ کر لے، یعنی اس کو حفظ کر لے، اور اس کے مطابق اس کا عمل ہو، نار جہنم اس کو جلا نہیں سکتی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں، لو جمع القرآن فی احاب ما احرقہ اللہ بالنار، اللہ اس شخص کے جسم کو جہنم کی آگ سے نہیں جلائے گا جس نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا اور اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس بات کی توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا پھر اس نے زبانی یاد کیا، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا اور اپنے گھر والوں میں سے 10 ایسے آدمیوں کی سفارش وہ شخص کرے گا جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی۔ امام احمد نے اور امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے الفاظ اور کلامات کو بار بار سنیے، ان پر توجہ دیجئے کہ جس نے قرآن کو پڑھا پھر اس کو زبانی یاد کیا، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا، اللہ نہ صرف اسے جنت میں داخل کرے گا بلکہ اپنے گھر کے 10 ایسے افراد کے حق میں اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی، لیکن بشرطے کہ وہ شخص ایسا ہو کہ وہ صرف قرآن کو فرفر پڑھنے والا حافظ اور قاری نہ ہو بلکہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے والا ہو، قرآن نے جس چیز کو حلال قرار دیا اس کو اختیار کرے اور جس کو حرام قرار دیا اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ جنگ قادسیہ کا واقعہ ملتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں ہیں، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کے حالات سے باخبر کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام ہر حال میں قرآن مجید کو سینے سے لگائے ہوئے تھے اور قرآن کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والے تھے، ان کی اس کیفیت کی گواہی ان کے بہترین دشمن بھی دیتے ہیں، اور اسی گواہی کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے میں اس واقعے کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تاریخ کا مشہور واقعہ ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کو پیغام بھیجتے ہیں کہ ہماری فوج میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو شہید ہو چکے ہیں، وہ راتوں کو کھڑے ہو کر قرآن مجید یوں پڑھتے ہیں کہ ان کے رونے کی یوں آواز آتی ہے کہ جس طرح شہد کی مکھیوں کی بن بناٹ سنائی دیتی ہے، اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر روتے ہیں، جیسا کہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب وہ اس چیز کو سنتے ہیں جو ہم نے رسول کی طرف نازل کی ہے یعنی قرآن مجید، تم دیکھو گے ان کی آنکھوں کو کہ ان سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں جب وہ اس حق کو پہچان لیتے ہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے، تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کی زندگی کا یہ نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ راتوں کو کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں اور ان کی ہچکی بن جاتی ہے اور زار و قطار روتے ہیں، اور دن کو جب وہ دشمن کے مقابلے میں ہوتے ہیں تو ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اسی فوج کے بارے میں ایرانی فوج کے سپہ سالار نے حال معلوم کرنے کے لیے ایک عیسائی عرب کو جنگ قادسیہ میں جاسوس کے طور پر حال احوال معلوم کرنے کے لیے بھیجا، جو عربی زبان بولتا تھا، عربوں کے طور طریقوں سے آشنا تھا۔ جاسوسی کرنے کے لیے گیا اور 24 گھنٹے مسلمانوں کے اندر رہ کر پھر جا کر اس نے ایرانی فوج کے سپہ سالار کو اپنی رپورٹ پیش کی۔ وہ شخص یہ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ راتوں کو کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور دن کو ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں، ان کے امیر کا بیٹا بھی اگر چوری کر لے تو اس کے ہاتھ کاٹ ڈالتے ہیں اور اگر وہ زنا کرے تو اس کو کوڑے لگاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا حال معلوم کرنے کے لیے تو نے مجھے بھیجا تھا۔ اب دیکھیے کہ ایرانی فوج کا سپہ سالار کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کل ان سے میرا مقابلہ ہی نہ ہو، میرے لیے زمین کا پیٹ اس کی پیٹ سے بہتر ہے، اس پر یہ روب طاری ہوتا ہے مسلمانوں کا۔ یہ روب کس بنیاد پہ طاری ہوتا ہے؟ قرآن مجید پر عمل کے نتیجے میں ان کا یہ روب اس پہ طاری ہوتا ہے، اور اس روب کے نتیجے میں مسلمان فتح حاصل کرتے ہیں جنگ قادسیہ میں اور ایرانیوں کو شکست ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، قرآن مجید کے ساتھ صحابہ کرام کا یہ تعلق تھا کہ قرآن مجید پر اس طریقے سے عمل کرتے تھے کہ قرآن جب ان کو اس بات کی دعوت دیتا تھا کہ نماز قائم کرو تو نماز قائم کرتے تھے، راتوں کو اٹھ کر قرآن مجید پڑھتے تھے اور اس کے اندر جو حدود اور تعزیرات بیان ہوئی ہیں اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ یہ انشاءاللہ ہمارا آئندہ کا موضوع ہے کہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اوپر قرآن کے احکامات کی عملی تطبیق کیسے کی جائے۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے صاحب کتاب نہیں۔ یہ صاحب کتاب کون ہوتا ہے؟ وہ جو کتاب سے اس طرح جڑ جائے کہ اس کی تعلیمات کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھال دے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ تفاسیر پڑھنے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جب ہم قرآن کی آیات کا مخاطب اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ یہ قرآن مجھ سے مخاطب ہے، فیہ ذکرکم افلا تعقلون، اس میں تمہارا ہی تذکرہ ہے، کیا تم کچھ بھی عقل رکھتے ہو؟ اس عقل سے کام لو، یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ ایک بڑا خوفناک واقعہ ایک حدیث کے اندر ملتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اپنے جبڑے چیر رہا ہے، پھر ایک دوسرا شخص اس کے سر کو پتھر سے کچل رہا ہے۔ آپ نے ساتھی فرشتے سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرشتے کا جواب سنیے، اور بخاری کی روایت ہے، انہ رجل علمہ اللہ القرآن فنام عنہ باللیل ولم یعمل فیہ بالنہار یفعل به الی یوم القیامہ۔ یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالی نے قرآن کا علم دیا تھا، رات کو اس سے غافل ہو کر سو جاتا تھا، دن کو اس کی ہدایات کے اوپر عمل نہیں کرتا تھا، اس کے ساتھ یہ معاملہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے ہمیں بچائے۔ یہ منظر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ کے نبی کا خواب حقیقت کی مانند ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا کہ جو قرآن پڑھ کر اس کی ہدایات سے بھی غافل ہو گیا، اس کی تلاوت سے بھی غافل ہو گیا، رات کو غفلت میں پڑا سو رہا ہے، دن کو اس کے مطابق عمل نہیں کر رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوفناک منظر دکھایا گیا کہ فرشتہ اس کے سر کو کچل رہا ہے اور خود وہ اپنے جبڑے چیر رہا ہے۔ نسائی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے جو رائے خدا میں سرگرم رہے، چاہے گھوڑے کی پشت پر یا اونٹ کی پیٹھ پر یا پا پیادہ، یہاں تک کہ اسے موت آ جائے، یہ تو ہوا بہترین شخص۔ یعنی جو رائے خدا میں سرگرم رہے۔ اب بدترین شخص کے بارے میں سنیے، میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا تھا کہ ایسی آیات اور حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں دونوں پہلو ہمارے سامنے آئیں گے کہ ہم قرآن کے اوپر عمل کریں گے تو ہمیں اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا فوائد و ثمرات دنیا اور آخرت میں حاصل ہوں گے، اور اگر اس سے روگردانی کریں گے تو دنیا اور آخرت میں ہمیں کس ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے جو رائے خدا میں سرگرم رہے، چاہے گھوڑے کی پشت پر یا اونٹ کی پیٹھ پر یا پا پیادہ، یہاں تک کہ اسے موت آ جائے۔ اور بدترین لوگوں میں سے وہ شخص ہے جو اللہ کی کتاب پڑھے اور اس کے کسی حصے سے نصیحت حاصل نہ کرے۔ امام نسائی نے اس کو روایت کیا، یعنی قرآن مجید ہم پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں، لیکن اس کی ہدایات سے روگردانی کریں، اس کے اندر جو نصیحت ہے، اس کے اندر جو واعظ ہے، اس کے اندر جو تعلیمات ہیں، ان کے مطابق ہمارا عمل نہ ہو تو ہم گویا کہ بدترین مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم قرآن کو پڑھ کر، سمجھ کر، اس کے مطابق عمل کرنے والے بنیں تاکہ ہم اللہ کی بہترین مخلوق کے اندر شمار ہو سکیں۔ ابو داؤد، امام حاکم اور امام احمد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور اس میں جو کچھ ہے اس پر عمل کیا تو قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ حسین ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اس شخص کے متعلق کیا گمان ہے جس نے خود یہ عمل کیا ہوگا۔ یعنی اس حدیث سے، جسے بہت سارے محدثین نے، ائمہ کرام نے روایت کیا ہے، اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید پر عمل کے نتیجے میں صرف دنیا کی سرخروئی اور کامیابی اور ترقی اور عروج کا وعدہ ہی نہیں ہے، بلکہ آخرت میں بلندی درجات کا وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کہ جس شخص نے قرآن مجید پڑھا، سیکھا، اس کے مطابق عمل کیا، اس کے والدین کو دنیا کے سورج سے زیادہ حسین تاج پہنایا جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اس پہ عمل کیا ہوگا اس کا اپنا مقام کیا ہوگا، یقیناً ان سے زیادہ بلند ہوگا۔ اور بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر والدین اور اولاد سب جنت میں ہوں گے تو ان میں سے جس کا درجہ بلند ہوگا اللہ تعالیٰ دوسروں کو اٹھا کر اس بلند درجے پر لے جائے گا۔ یعنی والدین اگر بلند درجے پہ ہوں گے تو اولاد کو اٹھا کر بلند درجے پہ لے جایا جائے گا، اور اگر اولاد اوپر کے درجے میں ہے تو والدین کو نیچے سے اٹھا کر اوپر کے درجے میں لے جایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی قرآن پر پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہماری اولادوں کو بھی اس بات کی توفیق دے، اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم قرآن مجید ان کو پڑھائیں، سکھائیں، سمجھائیں، تاکہ وہ قرآن کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں اور قیامت کے دن یہ اعزاز ہمارے حصے میں آئے۔ آمین یا رب العالمین۔ امام مسلم کی روایت ہے، قیامت کے دن قرآن کو اور ان لوگوں کو لایا جائے گا جو اس کو پڑھتے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ میں ان احادیث کو، جن کے اندر عمل کا ذکر آیا ہے، آپ کی توجہ کے لیے بار بار دہراتا ہوں تاکہ ہم قرآن مجید کے مقصد نزول کو سمجھ سکیں کہ قرآن مجید محض ثواب حاصل کرنے اور تلاوت کرنے کے لیے نازل نہیں ہوا، اور ثواب بھی اس کا اس وقت حاصل ہوتا ہے جب ہم اس قرآن کی ہدایات کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تو امام مسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم تک پہنچاتے ہیں کہ قیامت کے دن قرآن اور ان لوگوں کو لایا جائے گا جو اس کو پڑھتے اور اس پر عمل کرتے تھے، ان کے آگے سورۃ البقرہ اور آل عمران ہوں گی جو ان لوگوں کو کی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے۔ امام مسلم کی دوسری روایت ہے، اقرا القرآن فإنه یاتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، قرآن مجید کو پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے حق میں شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت اللہ کے ہاں قبول کی جائے گی۔ لیکن حدیث میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں لأصحابہ، ترجمہ لوگوں نے کیا ہے اپنے پڑھنے والے کے لیے۔ صاحب کا لفظ جو ہے وہ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے اور عربی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، اپنے جیل کے ساتھی سے کہتے ہیں یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھی۔ صاحب کے معنی ساتھی اور دوست کے ہیں، اردو زبان میں بھی انہی معنی میں تقریباً یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, تو قرآن کا صاحب وہ ہوا جس نے قرآن سے دوستی لگا لی, قرآن کو اپنا ساتھی بنا لیا, اب وہ قرآن کی ہدایات کے مطابق ہی زندگی بسر کرتا ہے, اس کا جینا مرنا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا شادی بیاہ غمی خوشی حلال حرام سب کچھ قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہے, اب وہ قرآن کو اس نے اپنا ساتھی بنا گیا ہے اور قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دیا ہے, اس کے حق میں قرآن مجید قیامت کے دن شفاعت اور سفارش کرے گا. ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن والے سے کہا جائے گا قرآن پڑھو اور چڑھتے جاؤ, اور اس طرح پڑھو جیسے تم دنیا میں ترتیل سے پڑھتے تھے, تمہاری تلاوت کی آخری آیت تمہاری منزل ہوگی. یہاں بھی مجرد تلاوت کی فضیلت بیان نہیں ہوئی ہے بلکہ فرمایا قرآن والے سے کہا جائے گا, حدیث کے الفاظ میں یقال لصاحب القرآن, قرآن والے سے جس نے قرآن سے دوستی لگائی ہوئی تھی. تو جس کی قرآن سے دوستی ہو وہ صرف تلاوت کے لیے قرآن پڑھے گا اور عمل فرنگیوں کے طریقے کے مطابق کرے گا, یہود و نصارہ کے طرز کے مطابق کرے گا, وہ فاشی اریانی اور بے حیائی کا دل دادا ہوگا, وہ سودی کاروبار اور تجارت اور لین دین کرے گا, وہ معاملات میں جھوٹ بولے گا, بدیانتی اور خیانت کرے گا, ایسا ممکن نہیں ہے. صاحب قرآن وہی ہے جو قرآن کی تلاوت بھی پڑھتا ہے, اس کے اوپر ایمان بھی رکھتا ہے, اس کا فہم بھی حاصل کرتا ہے, اس کے اوپر تدبر اور تفکر بھی کرتا ہے, اور اس قرآن کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتا ہے, اسے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جیسے دنیا میں تو ترتیل اور تجوید سے پڑھتا تھا اسی طرح ترتیل اور تجوید سے پڑھتا جا اور جنت کے بلند درجات کے اوپر چڑھتا جا, جہاں تیری آیت ختم ہوگی وہی تیرا ٹھکانہ ہوگا. یعنی یہ قرآن آخرت میں بلندی درجات کا ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن اللہ کی رسی ہے, یہ نور مبین ہے, یہ نفع پہنچانے والی شفا ہے, جو اس کو تھامے رہے اس کے لیے بچاؤ ہے, اور جو اس کی پیروی کرے اس کے لیے نجات ہے, جو ٹیڑھا ہو اسے سیدھا کر دیتا ہے, اس کے عجائبات ختم ہونے کو نہیں آتے اور بار بار پڑھنے سے پرانے نہیں ہوتے. اس حدیث مبارکہ میں ہمیں یہی رہنمائی ملتی ہے کہ نجات اس شخص کو ملے گی ونجات لمن اتبعہ, جو قرآن مجید کا اتباع کرے گا, جو قرآن مجید کی پیروی کرے گا, جو قرآن کو اپنا رہبر اور رہنما امام اور پیشوا بنائے گا. اب آخر میں اپنی ساری گفتگو کا خلاصہ اور پیغام آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے. یہ کتاب ہمیں افکار اور اعمال کی اصلاح, نفوس کے تزکیے اور سیرت و کردار کو اسوائے رسول کے سانچے میں ڈالنے کی دعوت دیتی ہے, اور اس کے لیے ہماری مکمل رہنمائی بھی فرماتی ہے. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان, قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان, اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. قرآن مجید کردار سازی کے لیے نازل ہوا ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات کے ذریعے سے لوگوں کا تزکیہ فرماتے تھے. اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں لیکن ہمارے اندر سے برے اخلاق کا تزکیہ نہ ہو, اچھے اخلاق ہمارے اندر پیدا نہ ہوں, برائیوں سے ہم دور نہ ہوں, ہمارے سیرت و کردار کے اندر ایک جدت پیدا نہ ہو, ہم اللہ اور رسول کے پسندیدہ انسان نہ بنے, تو بتائیے قرآن پڑھنے کا فائدہ کیا؟ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل ہی دنیا کی ترقی اور عروج, معاشی خوشحالی اور اخروی نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے, جبکہ قرآن سے روح گردانی, معاشی بدالی اور آخرت کی رسوائی ہے, جس کی پیشن گوئی مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صدیوں پہلے فرما دی تھی. ارشاد فرمایا تھا جب تم بیل کی دم تھام لوگے, دنیا داری میں مگن ہو جاؤ گے, اللہ کے دین کے لیے محنت کرنا چھوڑ دو گے. یعنی قرآن مجید کو پڑھنا پڑھانا, سیکھنا سکھانا, اس کی طرف دعوت دینا, اس کی تعلیمات پر عمل کرنا, یہی تو اللہ کے دین کی محنت ہے. آپ نے فرمایا کہ جب تم اللہ کے دین کے لیے محنت کرنا چھوڑ دو گے, جیسا کہ آج ہم نے چھوڑ دیا ہے, تو آپ نے ارشاد فرمایا پھر تمہارا حال کیا ہوگا؟ جب تم اللہ کے دین کے لیے محنت کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ذلت اور محکومی مسلط کر دے گا. آج پوری دنیا میں مسلمان بالعموم اور پاکستان کے مسلمان بالخصوص ذلت اور محکومی اور پستی اور گراوٹ میں گر چکے ہیں. مغربی تہذیب اور ہندوانہ تہذیب کے ہم غلام بن چکے ہیں. ہمارے ہاتھوں میں دشمنوں نے اتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی ہیں, اور ذلت اور رسوائی کی کوئی ایسی قسم نہیں ہے جو ہمارے گلے کا ہار نہ بن چکی ہو۔ یہ اللہ کی کتاب سے روح گردانی اور اس سے کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی کا نتیجہ ہے، جس کی نشاندہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کر دی تھی کہ جب تم اللہ کے دین کے لیے محنت کرنا چھوڑ دو گے اور دنیا کو اپنا محبوب اور مطلوب بنا لو گے تو پھر ذلت اور رسوائی اللہ تمہارے اوپر مسلط کر دے گا، جس سے تمہیں اس وقت تک نجات نہیں ملے گی جب تک اپنے دین کی طرف نہ پلٹ آؤ گے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ ہے اس ساری گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ اور پیغام اللہ کی کتاب کی روشنی میں، کہ بے شک اللہ تعالی ان لوگوں کی قسمت نہیں بدلتا جو خود اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو قرآن کی روشنی میں بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اس وقت تک دنیا کی کوئی چیز ہمارے مقدر کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العالمین جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا، اس پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔